سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، 120 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا نزول زیادہ تر ذوالحج 9 ہجری کے موقع پر ہوا، لیکن کچھ حصہ صلح حدیبیہ 6 ہجری سے واپسی پر اور کچھ فتح مکہ 8 ہجری کے موقع پر۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رہے کہ مدنی سورتوں میں یہ آخری سورت ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اسے قرآن پاک کی بھی آخری سورت کہا ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے اور حضرت اسماء بنت یزید سے کہ سورت مائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ سفر میں اسبا نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ نزول وحی کے وقت جو غیر معمولی بوجھ محسوس ہوتا تھا آپ کو، اس وقت بھی ہوا، یہاں تک کہ اونٹنی عاجز ہو گئی تو آپ اس سے نیچے اتر آئے، یعنی یوں لگتا تھا کہ اونٹنی کمر ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ ہوتا تھا وحی کا۔ ایک اور حدیث آپ کو سنانا چاہتی ہے سورت کے بارے میں۔ حضرت جبیر بن نفیس حج کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، جبیر تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ وہ کیوں گئے تھے ان کے پاس؟ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا معلمہ بھی تھی اور لوگ ان کے پاس مختلف مسائل لے کر آتے تھے، صحابہ کرام ان سے سیکھتے تھے، اور وہ قوم کی ماں بھی تھی ایک طرح سے، امہات المومنین ام کا ان کو خطاب تھا۔ تو بہرحال حضرت جبیر سے پوچھا، جبیر تم سورت مائدہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے، اس میں جو احکام حلال اور حرام کے سلسلے میں نازل ہوئے ہیں ان میں نسخ کا احتمال نہیں، یعنی ان کو منسوخ نہ سمجھنا، ان کو آخری حکم سمجھنا، تو ان کا خاص اہتمام کرو۔ یہ بتانا آپ کو اس لیے ضروری ہے یہاں پر سورت کی تھوڑی سی بگننگ میں چند باتیں کہ احکام کو سمجھنے میں مدد ہوتی۔ تھوڑا سا پیچھے پلٹتے ہیں، سورت البقرہ بھی مدنی سورت تھی لیکن کب نازل ہوئی تھی؟ مدینہ کے ابتدائی دور میں، جب مسلمان وہاں پر آئے تو ان کو منافقین کا حال، بنی اسرائیل کا، یہود مدینہ کا، وہ سب کچھ تفصیلات بتائی گئی، پھر ساتھ ساتھ معاشرتی احکام بھی اترے۔ پھر اس کے بعد سورت آل عمران کب نازل ہوئی تھی؟ جب وفد نجران آیا تھا، یعنی اس کا میجر پارٹ جو ہے اس وقت نازل ہوا تھا۔ اور سورت آل عمران میں آپ کو یاد ہے کہ جنگ احد کے بعد کے حالات وغیرہ بھی اس میں موجود تھے۔ پھر سورت النساء غزوہ احد اور احزاب کے بیچ کے دور میں، جبکہ مسلمانوں پر بہت مشکل حالات تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ مشکل حالات کے باوجود تعلیم کا سلسلہ نہیں ختم ہوا۔ ہمارے یہاں تو ایک قتل ہو تو پورا شہر بند ہو جاتا ہے اور سب تعلیمی ادارے بھی بیٹھ جاتے ہیں، سب لکھنا پڑھنا ہر ایکٹیویٹی ختم ہو کے رہ جاتی، لیکن وہاں کیا تھا کہ مسلسل خوف کی حالت ہے۔ لیکن اس کے باوجود وراثت کے احکام دیے جا رہے ہیں، خواتین کے حقوق کے بارے میں باتیں کی گئی، یتیموں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں اور دیگر بہت سے معاملات کے بارے میں۔ اس کے بعد سورت المائدہ جو ہے یہ مدنی دور میں آخری حصے کی سورت ہے اور میجر پارٹ اس کا اس وقت نازل ہوا، لیکن کچھ حصہ صلح حدیبیہ کے بعد اور کچھ فتح مکہ کے بعد یا فتح مکہ کے موقع پر اور کچھ 9 ہجری میں۔ یہ بات اگر آپ کے ذہن میں تھرو آؤٹ دی سورت رہے گی تو بہت سے احکامات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، وفا کرو عہد و پیمان کو، وعدے پورے کرو۔ عقود کا لفظ عقد سے ہے، عین قاف دال اس کا روٹ ہے، عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا، مادی اور معنوی دونوں طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی معاہدے کو ایسا مضبوط کرنا جیسے گانٹھ لگا دی گئی ہو۔ ابن فارس کے نزدیک عقد شدت وسوق پہ دلالت کرتا ہے، یعنی پکا وعدہ، گویا ایسا عہد جو میثاق سے بھی مضبوط تر ہو. اب بعض اوقات قسموں سے بھی زیادہ مضبوط بتایا جاتا ہے، یعنی قسم کھا کے جو آپ بات کرتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ مضبوط چیز کیا ہے؟ عقد. اسی طرح جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عقدۃ النکاح. کبھی یہ لفظ تکرار اور اقرار سے اور کبھی تحریر سے واقع ہوتا ہے، لکھ کر بھی ہوتے ہیں، یعنی عقود لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور زبانی بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، عقود وفا کرو، وعدے پورے کرو. یہاں پر وعدوں سے مراد یا عقود سے مراد کون سے وعدے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سورت کا آغاز یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر ہو رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اس لیے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پیچھے آپ یہود کا حال پڑھ چکے ہیں کہ ان سے جب بھی عہد لیا گیا تھا انہوں نے کیا کیا؟ اس کو توڑا. سورت البقرہ میں بھی آپ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کے الفاظ پڑھ چکے ہیں، اور ان کی ساری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی عہد لیا، خواہ پہاڑ ان کے سر پہ اٹھا کے لیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے ان عہدوں کو بھول گئے، اسے پس پش ڈال دیا. تو اس لیے یہاں پر خاص طور پر اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم پچھلی امتوں کی طرح اپنے عہدوں کو مت توڑنا، اللہ کی طرف سے جو عہد و پیمان تم کو دیے جا رہے ہیں ان کی پابندی تمہارے لیے بہت لازم ہے. اور یہاں عقود سے مراد احکام شریعت ہیں، دین کے احکامات ہیں، خصوصی طور پر جو اس کے لیگل احکامات ہیں. ایک تو ہوتا ہے اخلاقی، معاشرتی، اور ایک ہے لیگل. آپ جانتے ہیں کہ مومن کی زندگی ایک پابند زندگی ہوتی، کیونکہ کلمہ پڑھ کر وہ اپنے آپ کو ایک معاہدے میں باندھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ میں تیری اطاعت کروں گا. ویسے تو انسان اپنے نیچر کے اعتبار سے آزاد ہے، دنیا میں جو چاہے کرے، جی چاہتا ہے مانے، جی نہیں چاہتا نہ مانے. لیکن بندہ مومن اپنی خوشی اور رضا اور رغبت کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں اپنی یہ زندگی اپنے مالک کو دوں گا، اس کی مرضی کے مطابق گزاروں گا، تاکہ جب میں اس کے پاس پہنچوں تو وہ مجھ کو راضی کر دے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. تو یہ جو اسلم تو کہنا ہے، یہ دراصل اپنے آپ کو اللہ تعالی کے ساتھ ایک معاہدے میں شریک کرنا ہے، یا اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ معاہدے کا پابند کرنا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہی انسان گویا ایک نوٹ لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حکم کے ساتھ. تو تمام شریعت کے احکامات جو ہیں وہ دراصل اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے. جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی، تو پھر ہم گویا ایک کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ کمرہ اسلام ہے. اگر اسلام کو ایک کمرے سے تشبیہ دیں تو اس کمرے میں آ کر پھر ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں رہتے. جیسے آپ لوگ اس کمرے میں آ کر اپنی مرضی نہیں کر سکتے، جب آپ کو سنایا جاتا ہے تو آپ کو سننا پڑتا ہے. اگر آپ باہر بیٹھے ہوں تو آپ کو جو جی چاہے کرے، لیکن جب ایک دفعہ آپ اندر آ گئے تو پھر یہاں کا ڈسپلن آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے اور اسلام کے احاطے میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے کچھ مخصوص قسم کی پابندیاں نبھانی پڑتی ہیں. انہیں پابندیوں کا نام دراصل یہاں پر عقود ہے، کہ تم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. اب اس میں دو طرح کے عہد ہوتے ہیں، ایک تو اللہ سے براہ راست کیے ہوئے عہد، اور دوسرے اللہ کا نام لے کر بندوں سے کیے ہوئے عہد بھی. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عہد درست چیز پر مبنی ہو، غلط باتوں کے عہد نہ ہوں. جیسا کہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی غلط بات کا کسی سے وعدہ کر لیتا ہے جو شریعت میں جس کی اجازت ہی نہیں, جو حرام ہے, غلط ہے, تو اس کی پابندی لازم نہیں ہوگی. یہاں جن عہد و پیمان کے پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے احکامات ہیں اور اللہ کی اطاعت میں کیے گئے وعدے ہیں, اللہ کی نافرمانی میں کیے گئے وعدے نہیں. مثلاً اللہ کی نافرمانی میں کیا گیا وعدہ کیا ہو سکتا ہے؟ مثلاً کسی کے قتل کے لیے کوئی سازش پلان کر رہا ہے اور اس وقت وہ کہے کہ میں اس کا حصہ ہوں اور میں آپ کا ساتھ دوں گا, اور بعد میں جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط چیز کے لیے وعدہ کیا تھا, تو اب وہ یہ کہے کہ نہیں, میرا وعدہ اس لیے مجھے قتل میں شریک ہونا ہے, تو یہ کانٹریکٹ نبھانا ہے, تو ایسا کرنا درست نہیں. ایسے کانٹریکٹ کو توڑا جا سکتا ہے. اور مسئلہ کسی کی غلط وصیت کو نبھانے کا وعدہ. بہرحال یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اوفو بالعقود, وعدوں کی پابندی کیا کرو, خواہ وہ تمہارے وعدے اللہ تعالیٰ سے ہوں یا لوگوں سے ہوں, خواہ یہ خرید و فروخت سے متعلق ہوں یا پھر منگنی وغیرہ ہو, کیونکہ منگنی بھی ایک وعدہ ہوتا ہے نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے منگنی توڑنے سے, اس لیے کہ کون سا نکاح ہوا ہے. تو معاشرتی تعلقات سے متعلق جو وعدے ہیں, خواہ اپنوں سے تعلق رکھتے ہیں یا غیر مسلموں سے تعلق رکھتے ہیں, کیونکہ یہود کیا کہتے تھے کہ جو تو ہمارے آپس کے معاہدے ہیں وہ تو ٹھیک ہیں, لیکن جو جینٹائل سے یا امی لوگوں سے معاہدے ہیں ان کی وفا ضروری نہیں ہے ہم پر, یا ان کی پابندی ضروری نہیں. پھر اسی طرح وعدے صلح سے متعلق ہوں یا جنگ سے متعلق ہوں. مثلاً اگر دو ملک آپس میں وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم اتنے سال جنگ نہیں کریں گے, تو اس کو اچانک کوئی ایک فریق توڑ نہیں سکتا. تو یہاں پر اہل ایمان کو ایک بہت ہی بنیادی اخلاقی اور قانونی اصول دیا جا رہا ہے کہ تم وعدوں کی پابندی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو آپ کے ہر خطبے میں شامل ہوتی تھی کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ, اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت کا پاس نہیں, اور اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں جس میں کوئی وعدے کی پابندی نہیں. پھر آپ جانتے ہیں کہ وعدے کی خلاف ورزی منافقت کی علامت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, منافق کی تین نشانیاں ہیں, بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو پورا نہ کرے, جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. پھر اسی طرح قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کی گئی کہ جب آپ کوئی وعدہ کریں تو اس وقت خصوصی طور پر انشاءاللہ کہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی پابندی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت میں رکھوں گی, کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی کیے ہوئے عہد نبھانا ضروری ہوتے ہیں. غزوہ خیبر کا موقع ہے, یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خیبر پر حملہ آور ہیں, قلعہ خیبر کے گرد محاصرہ کیے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج خیبر کے قلعے کے ارد گرد پڑی ہوئی ہے. خیبر کے اندر ایک بیچارہ چھوٹا سا چرواہا اجرت پہ بکریاں چرایا کرتا تھا. اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ خیبر سے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے, جا کر دیکھوں تو صحیح, آپ کا نام تو بہت سنا ہے, آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کیسے آدمی ہیں, اسے تجسس ہوتا ہے نا. بکریاں لے کر خیبر کے قلعے سے نکلا اور آپ کی تلاش میں مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوا. کسی سے پوچھا, بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں خیمے کے اندر ہے. وہ کہتا کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ اس خیمے کے اندر یہ کھجور کا معمولی سا خیمہ, جھونپڑی, اس میں اتنا بڑا سردار, اتنا بڑا نبی, وہ اس خیمے کے اندر ہے. لیکن جب لوگوں نے بار بار کہا تو اس سے چلا گیا. جب اندر داخل ہوا تو سرکار دو عالم تشریف فرما تھے, جا کر کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں, یعنی آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ نے مختصراً بتایا, توحید کے عقیدے کی وضاحت کی. کہنے لگا کہ میں آپ کے اس پیغام کو قبول کر لوں تو میرا کیا مقام ہوگا؟ آپ نے فرمایا, हम तुम्हें सीने से लगाएंगे, तुम हमारे भाई हो जाओगे। जो हुकूक दूसरों को हासिल है वो तुम्हें भी हासिल होंगे। कहने लगा, आप मेरे से ऐसी बातें करते हैं, मजाक करते हैं कि एक काला बुजंग चरवाहा स्याह फाम मेरे बदन से वो उठ रही है, इस हालत में आप मुझे सीने से लगाएंगे? यहाँ तो मुझे धुतकारा जाता है, मेरे साथ जिल्लत आमिर सलूक किया जाता है, तो आप ये जो मुझे सीने से लगाएंगे तो किस से लगाएंगे? सरकार दो आलम ने फरमाया, अल्लाह की मखलूक अल्लाह की निगाह में सब बराबर है, इस वास्ते हम तुम्हें सीने से लगाएंगे। कहा कि अगर मैं आपकी बात मान लूं मुसलमान हो जाऊं तो मेरा अंजाम क्या होगा? आपने फरमाया, अगर इसी जंग के अंदर मर गए तो मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इस चेहरे की स्याही को ताबानी से बदल देगा, तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से बदल देगा, मैं गवाही देता हूँ। सरकार दो आलम ने जब ये फरमाया तो उसके दिल पे असर हुआ कि अगर आप ये फरमाते हैं तो अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अर्ज किया, मैं मुसलमान हो गया, अब जो हुक्म दे वो मैं करने को तैयार हूँ। आपने उसे ये हुक्म नहीं दिया कि नमाज पढ़ो, ये नहीं कहा कि रोजा रखो। पहला हुक्म ये दिया कि जो बकरियां तुम चराने के लिए लाए हो ये तुम्हारे पास अमानत है, पहले इन बकरियों को वापस देकर आओ, इसके बाद आकर मुझसे पूछना कि मुझे क्या करना है। बकरियां किसकी हैं? यहूद की, जिनके खिलाफ जंग हो रही है, जिनका माल गनीमत छीना जा रहा है। लेकिन फरमाया कि ये माल गनीमत जंग की हालत में छीनना तो जायज है, लेकिन उसके बगैर नहीं। तुम ये सब कुछ एक माहदे के तहत लेकर आए हो, यानी तुम्हारा और मालिक के दरमियान एक माहदा है, और इस माहदे का तकाजा ये है कि उनके माल की हिफाजत की जाए और इसका तहफ्फुज किया जाए। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बकरियां तो दुश्मनों की हैं जो आपके खून के प्यासे हैं, और आप इन्हें वापस लौटाते हैं? फरमाया, हाँ, पहले इनको वापस लौटाओ। चनाचे बकरियां वापस दे दी गई। इससे आप अंदाजा लगाए कि अहम मैदान जंग में भी इस तरह माहदे की पाबंदी हो रही है और पाबंदी का दर्श दिया जा रहा है। बहरहाल हुआ ये कि वो शख्स जिसका नाम असद राही बताया जाता है, सब चूंकि जिहाद हो रहा था, काफिर से हुक्म दिया कि तुम इसी में शरीक हो जाओ, क्योंकि अभी ना नमाज का वक्त था ना रोजे का मौका था। कहते हैं कि जो ही जहाज खत्म हुआ तो आपका तरीका ये था कि सब जगह का चक्कर लगाती और देखती कि कौन शहीद हुआ, कौन जख्मी हुआ, कौन कैसा कहाँ है। तो देखा कि एक जगह सहाबा कराम का मजमा है, आपस में पूछ रहे ये कौन आदमी है। आपने पूछा, क्या मामला है? सहाबा ने बताया कि एक ऐसे शख्स की लाश मिली है जिसे हमने से कोई नहीं पहचानता। आपने करीब पहुँच कर देखा और फरमाया, तुम नहीं पहचानते, मैं पहचानता हूँ, और मेरी आंखें देख रही हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जन्नत अल-फिरदौस के अंदर कौसर और तस्नीम से गुस्ल दिया है, और उसके चेहरे की स्याही को ताबानी से बदल दिया है, और उसकी बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा दिया है। तो बहरहाल उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं रखा, कुछ नहीं किया, लेकिन एक ईमान था और जो भी काम सामने आया नेकी का वो कर लिया। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, औफू बिल-उकूद, अहदो पैमान की पाबंदी करो, अहकाम इलाही को वफा करो। ये कहने के बाद अब वो अहकाम बताए जा रहे हैं जिनकी पाबंदी लाजिम है। उहिल्लत लकुम, हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए, क्या बहीमतुल अनाम, बहीमा क्या चीज है? बहीमा का लफ्ज बे हे मीम से है, जिससे आप इबहाम और मुबहम का लफ्ज बोलते हैं, गैर वाजे, मुराद से चौपाए हैं, चरने वाले जानवर। बहीमा असल में उस जानवर को कहते हैं जो बोल ना सकता हो और उसकी आवाज में इबहाम हो, लेकिन परिंदों और दरिंदों को बहीमा नहीं कहते अरबों के उर्फ में, सिर्फ चौपायों को बोलते हैं। और अनाम नाम की जमा है, असल में इसका माना ऊंट है, लेकिन फिर ये बकरी गाय भैंस भेड़ सब पर इसका इतलाक होता है। अच्छा, अनाम को अनाम क्यों कहते हैं? नून एन मीम से इससे मुराद होता है नरम चाल वाला। अगर आप ऊंट को देखें तो उसका जिस्म कितना हैवी होता है, लेकिन जब वो जमीन पर पांव रखता है तो धम धम नहीं रखता, वो बिल्कुल ऐसा लगता है स्पंज के साथ चल रहा है, वो सॉफ्ट चाल होती है उसकी। आप आइंदा कभी ऊंट देखे तो गौर कीजिएगा। इसी तरह गाय भैंस जो है वो भी कितनी हैवी होती है, लेकिन उनकी चाल में भी وہ سختی اور شدت نہیں ہوتی جو کچھ اور جانوروں کے اندر ہوتی. تو یہاں پر بہیمت الانام تمہارے لیے حلال ہے، یعنی چوپائے چرنے والے جانور، گوشت کھانے والے نہیں، چرنے والے جانور. اور اہل عرب کے ہاں جن کو مویشی جانور کہا جاتا ہے، یعنی اونٹ بکری گائے بھینس وغیرہ، گویا وہ چوپائے جو نہ درندے ہوں نہ شکاری ہوں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، ہاں وہ گھریلو ہوں یا جنگلی ہوں. مثلا جنگلی جانوروں میں نیل گائے یا ہرن وغیرہ جو ہے، یہ بھی اسی میں آتے ہیں، کیونکہ یہ بھی چوپائے ہیں. لیکن جو جانور حرام ہیں ان کے لیے احادیث سے ہمیں دو شرائط پتہ چلتی ہیں، ذو ناب اور ذو مخلب. یہ دو لفظ یاد کر لیں تو آسانی رہے گی. ذو ناب اور ذو مخلب جو ہے وہ حلال نہیں ہے، اس کے برعکس بہیمت الانام حلال ہے. ذو ناب کیا چیز ہے؟ ناب کہتے ہیں داڑھ کو، یعنی داڑھ والے، یعنی مضبوط دانتوں والے جو گوشت خور ہیں. اور ذو مخلب مطلب کہتے ہیں پنجے کو، پنجوں والے، یعنی وہ پرندے جو پنجوں سے اپنا شکار پکڑتے ہیں، جیسے باز، شاہین وغیرہ. اور ذو ناب جو کچھیوں والے، یعنی جو دانتوں سے شکار پکڑ لیتے ہیں، جیسے کتا، چیتا، شیر، بھیڑیا وغیرہ. حضرت صالح فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کچھلی والے درندے کھانے سے منع فرمایا. بخاری کی روایت ہے، بخاری کی ایک اور روایت ہے، آپ نے ہر شکاری پرندے کو حرام قرار دیا جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنَامِ، تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں جو انعام کی طرح ہیں، مویشی کے قسم کے سب جانور حلال ہیں. ذو ناب اور ذو مخلب حلال نہیں، یعنی چوپائے چرنے والے اور مویشی کے قسم کے جانور حلال ہیں، خواہ وہ گھروں میں پالے جاتے ہوں یا نہ پالے جاتے ہوں. اور کیا حرام ہے جو واضح طور پر فرمائے گئے؟ ذو ناب اور ذو مخلب. الا ما یتلا علیکم، مگر جو پڑھے جائیں گے تم پر. کہاں؟ آگے آیت نمبر 3 میں، کہ ان حلال میں سے بھی پھر کون سے تمہارے لیے حرام ہیں، یعنی یہ حلال جانور ان میں سے بھی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بھی آپ نہیں کھا سکتے، وہ کون سے ہیں؟ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. غیر محل الصید، غیر نہیں، محل الصید حلال کرنے والے شکار کو، یعنی شکار نہیں کر سکتے. وانتم حرم، حالانکہ تم احرام میں ہو، حالت احرام میں شکار منع ہے، ادروائز ان جانوروں کا شکار کر کے بھی تم کھا سکتے ہو. اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے. محرم، محرم کون ہوتا ہے؟ جو احرام والا ہے، نہ تو خود شکار کر سکتا ہے نہ ہی دوسرے کو شکار کرنے میں مدد دے سکتا ہے. ہاں، شکار کیا ہوا جانور کھانے میں کوئی حرج نہیں، یعنی اگر کوئی شکار کر کے لایا ہے جو محرم نہیں اور اس نے کسی دوسرے کو پیش کیا کہ تم بھی اس میں سے کھاؤ، تو ہاں وہ احرام کی حالت میں ہو وہ شکار کھا سکتا ہے. دوبارہ دیکھیے اس لفظ کو، غیر محل الصید، نہیں حلال کرنے والے شکار کو. کب؟ وانتم حرم، جبکہ تم احرام کی حالت میں، یعنی احرام کے بغیر تم ان جانوروں کا شکار کر سکتے ہو، لیکن اگر احرام نہ ہو تو شکار نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں ایک بہت دلچسپ حدیث ہے. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے. کہاں روانہ ہوئے؟ مکہ. کیا کرنے؟ عمرہ کرنے. کتنے لوگ تھے؟ 1400. جی. اور اپنے چند ساتھیوں سمیت جو احرام باندھے سے پیچھے رہ گئے، یعنی سب اکٹھا قافلہ جا رہا تھا تو ہم کچھ لوگ پیچھے رہ گئے. لیکن ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا تھا، وہ نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، عمرہ ویسے جا رہے ہوں گے. ان احرام باندھے ہوئے ہمراہیوں نے ایک گورخر دیکھا، نیل گائے، یعنی جو حلال جانور تھا، جس پر ابو قتادہ کی نظر نہ پڑی. انہوں نے بھی ابو قتادہ کو شکار کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ احرام کی حالت میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ شکار جا رہا ہے. یہاں تک کہ ابو قتادہ کی نظر خود اس شکار پر پڑ گئی. وہ اپنے گھوڑے پر جس کا نام جرادہ تھا سوار ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا میرا کوڑا پکڑا دو. انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ اتنی مدد بھی نہیں کر سکتے. آخر ابو قتادہ خود نیچے اترے اور اپنا کوڑا اٹھایا اور اس پر حملہ کیا اور اس کو زخمی کر کے اسے گرا دیا. پھر اس کا گوشت جو تھا وہ خود بھی کھایا اور ان ساتھیوں نے بھی کھایا جو ان کے ساتھ تھے. پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے, پیچھے سے پھر پہنچ گئے اور آپ سے سارا قصہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس شکار کا کچھ گوشت باقی ہے؟ ابو قتادہ نے کہا ہاں ایک ران باقی ہے. چنانچہ آپ نے وہ لیا اور اس میں سے خود بھی کھایا. اور آپ نے خاص طور پر کیوں کھایا؟ تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ شکار کیا ہوا گوشت کھانا حالت احرام میں منع نہیں ہے. اس سے بڑی حکمت ہے, اس لیے کہ اگر اس کو بھی حرام کر دیا جاتا تو بسا اوقات قافلوں کے لیے راستے میں کھانے پینے کا سامان اس کے سوا کچھ نہ ہوتا, اور اگر کوئی ایسی چیز میسر بھی ہوتی تو یہ سمجھ کے کہ یہ ہمارے لیے کھانا حرام ہے تو درست نہ تھا. اب آپ دیکھیں کہ آیت کا اختتامیہ کس سے ہو رہا ہے, ان اللہ یحکم ما یرید, بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. کس کی بجائے کہ کوئی اعتراض کرے کہ یہ کیوں حلال کیا یہ کیوں حرام کیا. تو حلال و حرام کا اصل اختیار اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. جو چاہے حلال قرار دے, جس کو چاہے حرام کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جو احکامات دیے ہیں حلال و حرام کے سلسلے میں, وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دیے, خواہ وحی جلی کے ذریعے یا وحی خفی کے ذریعے. وحی جلی کیا ہوتی ہے؟ جیسے قرآن پاک, یعنی سب کو معلوم ہے ظاہری. اور خفی کیا ہوتی ہے؟ جو قرآن پاک میں نے لکھی ہوئی لیکن آپ کے دل میں ڈالی گئی اور اس کے مطابق آپ نے کوئی فیصلہ کیا.